أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله في الأرزين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. پروردگار عالم کا انتہائی احسان ہے، خداوند متعال کا انتہائی لطف و کرم ہے، اس نے ہمیں قرآن و اہل بیت اطہار علیہ السلام کی ہدایت نصیب فرمائی. معنویت کے سفر کے اندر اہل بیت اطہار کی نورانیت نصیب فرمائی. خداوند متعال نے تمام مخلوقات کو جس ہدف سے خلق فرمایا ہے، اس ہدف کو حاصل کرنے کا ایک ہی راستہ ہے، اور وہ قرآن اور اہل بیت اطہار علیہ السلام کا راستہ، جس کو اللہ کے نبی نے حدیث ثقلین کے اندر ارشاد فرمایا. خدا کا شکر ہے اس نے ہمیں مولا آٹھویں امام کے ماننے والوں میں قرار دیا، اہل بیت اطہار علیہ السلام کے ماننے والوں میں قرار دیا. مجلس کی مناسبت ہمارے آٹھویں سرکار کی شہادت ہے، اور الحمدللہ رب العالمین ہم میں سے اکثر لوگ وہ ہیں جنہوں نے مولا کی زیارت کی ہے، مولا کے روضے کی زیارت کا شرف حاصل کیا ہے، اور اس کی خوبصورت یادیں ہمارے ذہنوں کے اندر ہیں. وہ مقامات جہاں سے ہم گزرتے تھے، مولا کی زری، وہ آسمانی منظر کہ جو انسان اس زری مقدس کو دیکھ کر اپنے اندر احساس کرتا ہے، مولا کے حضور ادائے احترام کے لیے، ان کی شہادت کی تسلیت پیش کرنے کے لیے، اور اس موقع کے اوپر ان کی شفاعت کے حصول کے لیے کہ انشاءاللہ پروردگار دنیا اور آخرت میں ان کی اور ان کے اجداد طاہرین کی شفاعت ہم سب کو نصیب فرمائے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہم. جیسا کہ میں نے عرض کیا، یہ خداوند متعال کی عظیم الشان نعمت ہے جو اس نے ہمیں نصیب کی ہے کہ ہم اہل بیت کے ماننے والے ہیں، ان کی فکر کو اپنی زندگیوں میں لانے کی کوشش کرنے والے ہیں. اور ہم جانتے ہیں کہ یہ نعمت وہ نعمت نہیں ہے جس کا اثر صرف دنیا تک رہے. اللہ کی کچھ نعمتیں ایسی ہیں جن کا اثر اس دنیا کے اندر ہے، کچھ خدا کی نعمتیں ایسی ہیں جن کا اثر قبر تک ہے. روایت ہے ہمارے پاس، فرمایا کہ جب انسان دنیا سے جانے لگتا ہے تو اس کے مال، اس کی دولت، اس کی دنیا اس سے کہتی ہے کہ میں تمہارے ساتھ ہوں موت کے لمحے تک، اس کے بعد نہیں. پھر اس کے بعد اس کی اولاد ہوتی ہے اور وہ کہتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں قبر کی سرحد تک، اس کے بعد نہیں. واحد چیز جو انسان کے ساتھ رہتی ہے وہ اس کے اعمال، جنہوں نے اس دنیا کے اندر، برزخ کے اندر، آخرت کے اندر ہر جگہ پر اس کا ساتھ دینا ہے. چاہے اعمال اچھے ہوں، نعوذ باللہ تعالی، چاہے اعمال برے ہوں، اعمال سے جدائی ممکن نہیں ہے، سوائے یہ کہ اس نے اگر خدا نہ کرے نعوذ باللہ تعالی برے اعمال انجام دیے تو مرنے سے پہلے توبہ کر لے، اور پھر نعوذ باللہ کہوں گا کہ اگر خدا نہ کرے اچھے اعمال کیے تھے جو بعد میں ریاکاری میں چلے گئے تو پھر وہ تباہ ہو جاتے ہیں. صدقہ خیرات میں اگر کوئی منت احسان دکھا دیا تو وہ تباہ ہو جاتے ہیں. اگر عمل کو موت تک باقی رکھ لے پھر عمل سے جدائی ممکن نہیں ہے. اور سب سے اہم عمل افضل الاعمال روایات کے مطابق الحب والبغض، دلوں کے اندر محبت اور دلوں کے اندر کسی سے دوری، یہ بہترین عمل ہے. اور ہم سب جانتے ہیں کیوں، چونکہ باقی جتنے بھی اعمال میں اور آپ انجام دیتے ہیں وہ بھی اسی کے تابع ہوتے ہیں. بھائی میں اور آپ نماز پڑھیں گے کس چیز کے تابع ہیں؟ اللہ کی محبت کے. اجر کتنا ملے گا؟ ایک دو رکعت نماز میں پڑھوں گا، ایک دو رکعت نماز کوئی عارف پڑھے گا، کوئی اولیاء الہی پڑھے گا، وہ جو اولیاء الہی میں سے ہوں یا عرفاء میں سے ہوں وہ جو دو رکعت نماز پڑھیں گے وہ اس محبت کے سائے میں اجر پائے گی جو ان کے دل میں اللہ کے لیے. تو اعمال خود بخود تابع ہیں قلبی حالات کے. اور اب آپ دیکھیے کہ یہ خدا مثال کی کتنی عظیم الشان نعمت ہو کہ میرے اور آپ کے قلب کے اندر مولا آٹھویں امام کی محبت، ان کا احترام قرار پائے. اللہ کی دی ہوئی اس نعمت کا ایک بار پھر شکر بجا لانے کے لیے اور اس دعا کے ساتھ کہ اے خدایا تو نے ہمیں مولا آٹھویں امام کا نام نصیب کیا، ان کی زیارت نصیب کی ہم میں سے اکثر لوگوں کو، خدایا مرتے دموں ان کی شفاعت نصیب فرما، ان کی ہمراہی نصیب فرما، دنیا اور آخرت میں ان کی دعائے خیر میں ہمیں شامل رہنے کی سعادت نصیب فرما. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. اور اس اعتبار سے ایک اور پہلو بنتا ہے، وہ یہ کہ میرا اپنے خیال ہے جو مجھے ابھی تک سمجھ میں آیا، وہ یہ کہ قرب جغرافیائی اعتبار سے، نزدیک ہونے کے اعتبار سے، ایران جیسی سرزمین میں ہونے کے اعتبار سے جہاں پر الحمدللہ رب العالمین اہل بیت کے چاہنے والوں کی اکثریت ہے، مشہد کا روضہ مقدس وہ روضہ ہے جو شاید کبھی بھی تاریخ میں دشمنوں کی زد میں نہیں آیا ہے. بحمداللہ رب العالمین، خداوند متعال کا شکر. ہمیں معلوم ہے کہ تاریخ کے تلخ واقعات نجف میں ہوئے ہیں، کربلا میں ہوئے ہیں، ہمیں معلوم ہے، اور بالاخص کربلا کے اندر. نجف پھر محفوظ رہا لیکن کربلا کے اندر سنگین جرائم انجام دیے ہیں بعض دشمنوں نے. بحمداللہ رب العالمین مولا آٹھویں سرکار کا روضہ پناہ گاہ رہا، اور اہل بیت اطہار علیہ السلام کے چاہنے والوں نے ہمیشہ اس روضہ مقدس سے پناہ حاصل کی ہے. اللہ کا شکر ہے امامت کی نعمت کا شکر بجا لانے کے لیے. اور اس امامت کی نعمت کا شکر کیسے بجا لانا ہے، اس پر مجھے چند عرائض آپ کی خدمت میں عرض کرنے ہیں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ. عزیزان محترم، ہر دین کے اندر یہ مشکل پیش آتی ہے. اب ظاہر ہے کہ جو دعویٰ ہم نے کیا تو بہت بڑا دعویٰ ہو گیا، ہر دین کے اندر، ہاں ایسا ہے، ہر دین کے اندر یہ مشکل پیش آتی ہے کہ دین کا ایک ظاہر رہ جاتا ہے اور دین کا ایک باطن ہوتا ہے. ہر دین کے سامنے یہ مشکل پیش آتی ہے کہ کچھ عرصے کے بعد دین کا باطن آہستہ آہستہ نظر انداز ہونا شروع ہو جاتا ہے. کیوں ایسا ہوتا ہے؟ انسانوں کی سہل پسند طبیعت کی وجہ سے آسانی کی طرف جاتے ہیں. تو مثال کے طور پر اگر آپ کسی سے کہیں کہ بھائی تم نے نماز پڑھنی ہے، اور یہ نماز جو ہے وہ مثال کے طور پر 10 منٹ کا ایک کام ہے، اور اس 10 منٹ کے کام کو تم نے پوری توجہ سے پڑھنا ہے، تمہارا دماغ کہیں نہ جائے، شروع سے لے کے آخر تک خداوند متعال کی طرف توجہ دینی ہے، تو تصور کیجئے کہ کسی سے آپ یہ کہیں تو وہ خود ہی سمجھ جائے گا کہ یہ کام بہت مشکل ہے. اور اگر آپ اس سے یہ کہیں کہ بس آپ نے کھڑے ہو کر 10 منٹ کے لیے کچھ جسمانی حرکتیں انجام دینی ہیں, زبان سے کچھ کہنا ہے, دماغ کہیں تھا یا نہیں تھا پرواہ نہیں ہے, کون سا کام آسان ہے؟ ظاہر ہے دوسرا کام آسان ہے. جسمانی حرکت انجام دے دیں, زبان سے کچھ کہہ دیں, ذہن کہیں اور چل رہا ہو, یہ آسان کام ہے. تو سہل پسند طبیعت کیا چاہتی ہے؟ سہل پسند طبیعت یہ چاہتی ہے کہ آسان کام کو انجام دے دیں. اور گویا نعوذ باللہ تعالیٰ اگر یہ جملہ عرض کروں وہی کہ اس کو کام کو انجام دے اور اپنے آپ کو اس مشکل سے باہر کر لے, کیونکہ خداوند متعال نے فرمایا انہا لکبیرۃ الا علی الخاشعین, یہ نماز بہت سخت ہے سوائے ان کے جن کے دلوں کے اندر خشوع ہے. تو انسان کی طبیعت کے اندر یہ مشکل ہے. اچھا, ایک پہلو یہ ہو گیا کہ انسان کیوں ظواہر پہ رہ جاتا ہے اور باطن کو چھوڑ بیٹھتا ہے. دوسرا معاملہ انسان کی نفس پرستی کا ہے. انسان کی جو نفس پرستی ہے یہ بہت ہی عجیب ہے. اب یہ نفس پرستی سے ہمارا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جیسے کہ آپ سب جانتے ہی ہیں اس میں انسان کی اپنی خواہشات کی پیروی شامل ہے. وہ خواہشات جسمانی بھی ہو سکتی ہیں, وہ خواہشات معاشرتی بھی ہو سکتی ہیں, جاہ طلبی جس کو ہم لوگ کہتے ہیں, اپنی پوزیشن بنانا. یہ جو انسان کے اندر خواہشات نفسانیہ ہیں, نفس پرستی ہے, یہ صرف دنیا کے اندر نہیں آئے گی. دنیا دار ہوگا تو دنیا کے اندر آئے گی, اور اگر ظاہری طور پہ بندہ دیندار تھا تو یہ نفس پرستی کہاں پہ جائے گی؟ یہ دین میں بھی آئے گی. تو ایک بے دین انسان ہے جس کا کوئی دین نہیں ہے, وہ اپنی نفس پرستی کرتا ہے, دنیا کے اندر کرتا ہے. آپ جانتے ہیں پوری دنیا کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں ایسے لوگ جن کا کوئی دین نہیں ہے, دنیا پرست ہیں, نفس پرستی کرتے ہیں اور بھر بھر کے کر رہے ہوتے ہیں. اچھا, اگر یہ شخص جو نفس پرستی کر رہا ہے دیندار ہوا تو کیا ہوگا؟ ظاہری طور پہ ایک دین بھی ہے اس کے ہاتھ میں, تو یہی نفس پرستی اس کی دین کے اندر نظر آئے گی. تو جو آدمی کوئی اور کام کر کے اپنی نفس پرستی کی تسکین کرے گا, یہ دین کے اندر یہی کام کر کے اپنی نفس پرستی کی تسکین کرے گا. تو مثال کے طور پر باقی لوگ جب دنیا کے اندر اپنی نفس پرستی دکھاتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ تو اپنی طاقت استعمال کرتے ہیں, پیسہ استعمال کرتے ہیں, اپنی جس کو ہم لوگ چودراہٹ کہتے ہیں اس کو استعمال کرتے ہیں. جو دیندار ہوتا ہے وہ کیا کرتا ہے؟ وہ دین میں ہی سارے کام کرتا ہے. جب ایسا ہوتا ہے تو پھر دین کا ظاہر رہ جاتا ہے اور باطن محو ہو جاتا ہے, نابود ہو جاتا ہے. میں مثال عرض کرتا ہوں آپ کی خدمت میں, درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر, اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. چونکہ مجلس کی مناسبت مولا حرف امام کی شہادت ہے, اس مناسبت سے مثال بھی امام کی شخصیت کے سامنے موجود دشمن کی عرض کروں گا. ایک بار پھر مولا آٹھویں امام امام علی ابن مسر رضا علیہ الصلوۃ والسلام کی حضور ادائے احترام کے لیے درود بھیجیں, محمد و آل محمد, اللہم صلی علی محمد آل محمد وعجل فرجہم. آپ یہ جو دشمن مولا ساتویں امام اور آٹھویں امام کے سامنے ہیں ان کو دیکھیے, یہ ہارون الرشید, مامون الرشید, یہ لوگ بے دین بن کر نہیں آئے دشمنی کرنے کے لیے, دیندار بن کر آئے دشمنی کرنے کے لیے. اب یہ جو اپنی نفس پرستی ہے کہاں دکھا رہے ہیں؟ دین کے اندر, دین کے اندر نفس پرستی دکھاتے ہیں. اور کتنی کمپلیکیٹڈ نفس پرستی دکھاتے ہیں آپ جانتے ہیں. تاریخ کے انتہائی پیچیدہ چیپٹرز میں سے ایک چیپٹر وہ ولایت عہدی کی پیشکش ہے جو مامون نے مولا آٹھویں امام کو کی ہے. کتابوں پر کتابیں لکھی گئی ہیں اس بات کے اوپر کہ اس نے ولایت عہدی کی پیشکش کیوں کی, اس سے اس کا اصلی مقصد کیا تھا, وہ کیا حاصل کرنا چاہ رہا تھا. ہم سب جانتے ہیں نفس پرستی تھی یا نہیں تھی, بدترین نفس پرستی تھی. کس سطح کے اوپر جا کر؟ اس سطح پہ جا کر کہ جس کو وہ خود اپنی زبان سے کہتا تھا یہ امام ہے, جن کو محافل یا علمی محافل کے اندر, انٹلیکچوئل گیدرنگز کے اندر بیٹھ کے ثابت کرتا تھا کہ یہ نبی کے خلیفہ اور جانشین ہیں, ان کو شہید کیا. نفس پرستی اس سے بڑھ کر ہوگی کوئی؟ اور اس نفس پرستی کو دین کے اندر انجام دیا اس امام برحق کے سامنے. تو یہ مشکل کیسی مشکل ہے، یہ مشکل انتہائی سنگین ہے، حل کیا ہے اس کا؟ تو میں نے عرض کر دیا کہ بھائی یہ تو سب کے سامنے آتی ہے مشکل، ظاہر رہ جاتا ہے، احترام رہ گیا، دیکھیے مامون کیسے احترام کرتا تھا، ہارون اس کا باپ کیسے احترام کرتا تھا۔ مشہور و معروف واقعہ ہے کہ جب مولا ساتویں امام اس کے دربار میں پہنچے تو پیغام بھجوایا کہ آپ اپنے سواری سے اتریے گا نہیں، جب امام دربار کے نزدیک پہنچے تو پیغام بھجوایا کہ سواری سے نہیں اتریے گا، آپ سواری سمیت میرے دربار کے اندر آئیے اور میرے تخت کے سامنے آ کر اتریے گا۔ تصور کر رہے ہیں، تخت کے سامنے آ کر امام اپنی سواری پہ تشریف لائے، بالکل تخت کے سامنے، وہاں یہ خود آیا اپنے شہزادوں کو لے کر، کہا کہ امام کو تخت کی طرف بٹھانا ہے، اور امام کو اپنی جگہ کے اوپر بٹھایا۔ ظواہر کی اتنی پیروی، ظواہر کا اتنا خیال، یہی آدمی قاتل ہے، یہی آدمی قاتل ہے۔ باطن کی اس حد تک پامالی، تو عزیزان محترم کی چیلنج سب کے سامنے ہے۔ اچھا، اب اس چیلنج کو دور کیسے کرنا ہے، اور یہ بھی میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں، اس کو تکمیل تک پہنچاتے ہوئے، اس سوال کو تکمیل تک پہنچاتے ہوئے، وہ یہ کہ خدا نہ کرے میں اور آپ یہ نہ سوچیں یہ مشکل ہم میں نہیں آئے گی، یہ نہیں سوچے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کہتے ہیں کہ بھائی اگر کسی بیماری کا علاج ہونا ہے نا، تو بیماری کے علاج میں پہلا مرحلہ یہ قبول کرنا ہے کہ میں بیمار ہوں۔ اگر کوئی یہ قبول نہ کرے کہ میں بیمار ہوں تو علاج ممکن ہی نہیں ہے۔ تو پہلا مرحلہ تو یہ ہو کہ ہم قبول کر لیں کہ ہاں بھائی یہ بیماری آ سکتی ہے، ہاں بالکل آ سکتی ہے۔ اگر آ سکتی ہے تو پھر اگلا مرحلہ یہ شروع ہوگا کہ پھر علاج کیا ہوگا۔ تو چند پوائنٹس اس سلسلے میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ ایک بار پھر مولا امام ہشتم کے حضور ادائے احترام کے لیے، ان کی شہادت کی تسلیت پیش کرنے کے لیے درود بھیجیں محمد و آل محمد پر۔ اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ ہم سب کو معلوم ہے کہ ہمارے پاس دو گمراہ کرنے والے وسیلے موجود ہیں، گمراہی میں مبتلا کرنے کے لیے دو وسیلے موجود ہیں ہمارے پاس، ایک باہر سے شیطان اور ایک اندر سے ہمارے نفس کی مادہ پرستی، خواہشات کی پیروی۔ اب آپ اس کو نفس امارہ کہیے یا کوئی بھی نفس کہیے، یہ ہمارے اندر موجود ہے، بس ایک شیطان ہے جو باہر سے ورغلا رہا ہے، وسوسے ڈال رہا ہے، اور ایک ہمارے اندر موجود ایک آواز ہے جو ہمارے خلاف کام کر رہی ہے۔ ان دونوں کے پاس ایک اتنا بڑا حربہ ہے، اس حربے کے ہوتے ہوئے عام انسان کے لیے یہ بہت سخت ہے کہ پکڑ سکے یہ کس کی آواز تھی، حق کی آواز تھی یا باطل کی آواز تھی۔ دونوں کے پاس ایک حربہ ہے، اور وہ حربہ کیا ہے؟ وہ حربہ ہے عذر، بہانے۔ دونوں ماہر ہیں اس کام کے۔ قرآن کریم فرماتا ہے ان الانسان علی نفسہ بصیرہ ولو القى معاذیرہ، انسان اپنے نفس کے اوپر بصیرت رکھتا ہے گرچہ عذر پیش کرتا رہتا ہے۔ نفس کے اندر بھی ایک کوالٹی ہے کہ یہ نیگیٹو کوالٹی، عذر بناتا رہے گا۔ اور شیطان کے پاس تو آپ کو پتہ ہی ہے، وہ تو پھر اس معاملے کا استاد ہے، کوئی بھی معاملہ غلط صحیح کرنا ہو شیطان کے پاس تو 10 دلیلیں موجود ہیں، اور وہ دلیلیں دے دے کر، وسوسے ڈال ڈال کر انسان کو کہیں نہ کہیں کنونس کر لے گا۔ یہ تھریٹ ہے۔ بس ہمارے پاس ایک دین ہے، اس دین کا ایک راستہ ہے، اس دین پر ہم نے چلنا ہے، لیکن اس دین پر چلنے میں ہمارے سامنے ایک مشکل آ رہی ہے، وہ یہ کہ پیچھے سے شیطان، اندر سے ہمارا نفس، ہمیں کچھ دلائل دے دے کر ایسی پوزیشن پہ لے آتے ہیں کہ ظاہر دین باقی رہ جاتا ہے، دین کا باطن مر جاتا ہے، اور اتنی بری جگہ پہ آ جاتے ہیں، اتنی بری جگہ پہ آ جاتے ہیں کہ جو شخص مولا ساتویں امام کو اپنا امام مان رہا ہے، انہی کو شہید بھی کر رہا ہے۔ اب اس سے بڑھ کر کیا خرابی آئے گی؟ اور ابن ملزم کا جو معاملہ تھا وہ آپ کے سامنے ہے، اور جو قاضی شریع کا معاملہ وہ آپ کے سامنے، تاریخ کے اندر بے شمار کردار آپ کے سامنے۔ تو میں اپنے آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، یہ تھریٹ میرے لیے بھی ہے یا نہیں ہے؟ یہ خطرہ میرے لیے بھی ہے یا نہیں ہے؟ تو بالکل واضح اگر دو جمع دو چار کر کے ایک بات کہوں تو عزیزان محترم میں انتہائی نادانی، غفلت اور حماقت میں مبتلا ہوں گا اگر میں یہ کہوں یہ خطرہ میرے لیے نہیں ہے۔ بڑے بڑے زہاد کے لیے تھا، بڑے بڑے عبادت گزاروں کے لیے تھا، بڑے بڑے عقل اور سیاست اور فہم و شعور رکھنے والوں کے لیے تھا، میرے لیے کیوں نہیں ہے؟ یہ خطرہ میرے لیے بھی ہے۔ اچھا اب دوسرا پھر امکان ہے، وہ یہ کہ بھائی یہ خطرہ ہے میرے لیے کہ میں نے بھی دین کا ظاہر بنا کے رکھا ہو اور باطن کمپرومائز ہو چکا ہو، ہاں یہ خطرہ ہے۔ پرسنٹیج ویری کر سکتا ہے، کسی نے زیادہ کر لیا ہو، کسی نے کم کر لیا ہو، کوئی تھوڑا سا مبتلا ہو خرابی کے اندر، کوئی تھوڑا سا مبتلا ہو اچھائی کے اندر، یہ سب چیزیں ہو سکتی ہیں۔ خطرہ تو ہے، اگر خطرہ ہے تو بھائی پہلا قدم تو میں اور آپ یہ کر لیں کہ یہ دیکھیں اس خطرے میں ہم اس وقت کہاں کھڑے ہیں۔ ریکٹیفائی کرنا اور صحیح کرنا تو بعد کی بات ہے نا، سب سے پہلے تو یہ پہچاننا پڑے گا کہ بھائی خدا نہ کرے نعوذ باللہ تعالیٰ یہ خطرہ اگر میرے اندر ہے اور میں آپ کی خدمت میں طالب علم ہونے کے ناطے، 36 سالہ تجربے کے ناطے آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ اگر خدا نہ کرے آپ کا نفس یہ کہہ رہا ہے نا کہ نہیں یہ خطرہ میرے اندر نہیں ہے، واللہ دھوکہ ہے، قسم خدا کی دھوکہ ہے، ایسا نہیں ہے، یہ خطرہ ہے ہمارے لیے اور اس میں مبتلا ہو سکتے ہیں ہم لوگ، تو اب اس کا حل کیا کریں؟ یہ حل مجھے آپ کی خدمت میں چند منٹس میں عرض کرنا ہے۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ ہمارے پاس دو دشمن ہیں، ایک شیطان ہے اور ایک نفس ہے، دونوں کے اندر کوالٹی ہے عذر بنانا، دونوں کے اندر ایک کوالٹی ہے جسٹیفائی کرنا، یہ جو کر رہا ہوں یہ صحیح ہے۔ اس کے مقابلے میں ہمارے پاس بچنے کا راستہ کون سا ہے؟ ویسے تو ظاہر ہے سب سے بڑا راستہ، سب سے اہم راستہ، اس کے بغیر کوئی راستہ نہیں ہے، وہ خدا کے حضور گڑ گڑانا ہے، تضرع، انابہ، اللہ کے حضور التماس کہ خدایا بے بس ہیں، حقیر ہیں، اپنی عقل کے سہارے، اپنے ارادے کے سہارے کچھ بھی نہیں کر سکتے اگر تیری حمایت شامل حال نہ ہو۔ توحید کی ضرورت ہے۔ اگر میں اپنے اوپر بھروسہ کروں اور میں یہ سوچوں کہ میں طالب علم ہوں، اتنے عرصہ ہو گیا مجھے دین کو سمجھتے ہوئے، شیطان کے دھوکے کو میں پکڑ لوں گا، نفس کے دھوکے کو میں پکڑ لوں گا، تو بھائی میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں نہیں، یہ ممکن نہیں ہے۔ علم بھی خدا نے دیا ہے، تجربہ بھی خدا نے دیا ہے، لیکن ان سب کے ہوتے ہوئے خدا نے متعال کی توفیق نصیب نہیں ہوئی تو کوئی چیز ممکن نہیں ہے۔ یہ توفیق کیسے شامل حال ہوتی ہے؟ اللہ کے حضور گڑ گڑانے سے۔ یہ جو ایک جملہ ہے تضرع، ہم نے شاید اس کی اہمیت نہیں سیکھی ابھی، حقیقت یہ ہمیں اس کی اہمیت نہیں پتا۔ قرآن کریم کی ثقافت میں، کلچر میں یہ جو پوائنٹ ہے تضرع، یہ لائف چینجنگ ایلیمنٹ ہے، فرد کے لیے بھی، سوسائٹی کے لیے بھی۔ یعنی آپ تصور فرمائیے عذاب الہی، عذاب الہی، عذاب الہی کا مطلب کیا ہے؟ زمین و زمان کے دروازے بند ہو گئے قوم کے لیے۔ جب خدا کا عذاب نازل ہوتا ہے تو خدا نمتال فرماتا ہے ہم آسمان سے آگ برساتے ہیں، کبھی زمین سے پانی نکالتے ہیں، کبھی یہ کرتے ہیں، زمین و آسمان ہمارا لشکر ہے، کوئی کیا مقاومت کر سکتا ہے عذاب الہی کے مقابلے میں؟ ایک چیز مقاومت کر سکتی ہے، وہ کیا؟ اللہ کے حضور گڑ گڑائے۔ تصور کیجئے گا، خدا کا عذاب جب آتا ہے تو فرماتا ہے جعل عالیہا سافلہا، وہ فرماتا ہے جب عذاب آتا ہے تو جو بلند تھا وہ پست ہو گیا، جو پست تھا وہ بلند ہو گیا۔ زمین اور آسمان کے اوپر کبھی آگ برساتا ہے، کتنی قسمیں عذاب کی قرآن کریم نے بیان کی ہیں، کوئی امکان نہیں ہے کہ بچے۔ اس عذاب الہی کے مقابلے میں خدا تعالیٰ فرماتا ہے اگر یہ تضرع کرتے تو میں چھوڑ دیتا. اللہ اکبر, اتنی اہمیت ہے اس کی. گڑ گڑانا اللہ کے حضور. تو مثال کے طور پر مجھے سمجھ میں آ گیا کہ بھائی میرے سامنے ایک تھریٹ ہے. وہ کیا ہے؟ وہ یہ کہ بھائی دین کا ظاہر رہ جائے گا, دین کا باطن مر جائے گا. پتہ چلے گا مجھے؟ نہیں, بہت دفعہ پتہ بھی نہیں چلے گا, چونکہ شیطان اس طرح سے میرے سامنے اس کو دکھائے گا, میرا نفس اس طریقے سے اس کو پیش کرے گا کہ میں ڈیٹیکٹ بھی نہیں کر پاؤں گا. حل کیا ہے؟ تضرع, اللہ کے سامنے گڑ گڑانا, خدایا میں محتاج ہوں, جو کچھ دیا ہے تیرا ہے, ان سب کے ہوتے ہوئے محتاج ہوں. کس بات کا؟ تو میری ہدایت فرما. بہت خوبصورت دعا کے کلمات ہیں. امام ارشاد فرماتے ہیں کہ ان کلمات کو انجام دو, ادا کرو نماز کے بعد, تاکہ خدا آخرت تمہاری بخیر کر دے. اللہم اہدنا من عندک وافض علینا من فضلک. خدایا اپنی طرف سے ہماری ہدایت کر دے. ہم میں ٹیلنٹ نہیں ہے, ہم ایلیجیبل نہیں ہیں. اللہم اہدنا من عندک, تو اپنی طرف سے ہدایت فرما. وافض علینا من فضلک, اپنا فضل ہمارے اوپر نازل فرما دے. فضل نازل فرما دے. عزیزان محترم, عادل نہیں, فضل. وانشر علینا من رحمتک وانزل علینا من برکاتک. خدایا اپنی رحمتوں کو نازل فرما, اپنی برکتوں کو نازل فرما. یہ دعا کیا سکھا رہی؟ یہ دعا سکھا رہی ہے کہ تم اللہ کے سامنے اپنی کمزوریوں کو قبول کر لو, اللہ کے سامنے اپنے تواضع اور انکساری کا اظہار کرو, اللہ کے سامنے ممکن ہو گڑ گڑاؤ, رو لو اپنی کمزوریوں کو دیکھتے ہوئے, اللہ کے حضور اپنی محبتوں کو دکھانے کے لیے. نہیں معلوم شاید ہمارے بعض دوست احباب اس گڑ گڑانے کی اہمیت کو نہ سمجھ پائے ہوں, اس لیے میں آپ کی خدمت میں اس معاملے کے اوپر بھرپور اصرار کروں گا. وہ یہ کہ عزیزان محترم, دیکھیے آپ جہاں کہیں بھی تشریف فرما ہیں, اپنی زندگی کا ہر روز کا ایک حصہ یہ ضرور بنائیے. انشاءاللہ آپ دعا کیجئے گا تاکہ میری زندگی کا حصہ بھی بن جائے, میں بھی دعا کروں کہ آپ کی زندگی کا حصہ بنے. کوئی ایک حصہ ہماری زندگی کے اندر ہو, چند منٹ ہی صحیح, ایک منٹ, دو منٹ, چار منٹ, پانچ منٹ, اگر وقفے وقفے سے ہو تو بہت ہی اچھا ہے. ہر نماز کے بعد ایک منٹ ہو, ہر نماز کے بعد آدھا منٹ ہو, کیسا ہو. سجدے میں جائیں, بغیر سجدے کے ہوں, اللہ کے حضور گڑ گڑائیں. کیسے گڑ گڑائیں؟ روئے. کیسے رویا جاتا ہے؟ کبھی اپنی غلطیوں کو یاد کر کے, کبھی اپنی دوری کو یاد کر کے, کبھی اپنی کمزوریوں کو یاد کر کے, کبھی اپنی محرومیتوں کو یاد کر کے, کبھی اس چیلنج کو یاد کر کے جو موت کے بعد آنے والا ہے, کبھی اپنے امام کی غیبت کو یاد کر کے, کبھی اہل بیت کی قربانیوں کو یاد کر کے. تضرع اللہ کو پسند ہے. تو عزیزان محترم, اس نفس پرستی کے دور میں دین کے روح سے آری ہو جانے کے دور میں, یہ جو جملہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا, روایت سے عرض کیا, روایت نے فرمایا کہ ایک زمانہ تم پر ایسا آئے گا کہ دین ایسے باہر نکل جائے گا ظاہر کو چھوڑ کر, جیسے ہمارے محاوروں میں کبھی کہتے ہیں کہ بھائی سانپ جو ہے وہ اپنی کھال چھوڑ کے چلا گیا. آپ نے دیکھا ہوگا بعض اوقات, کبھی آپ نے ڈاکومنٹریز وغیرہ کے اندر دیکھا ہوگا کہ سانپ جو ہے وہ اپنی کھال چھوڑ کے چلا جاتا ہے. تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ دین کا نشان تو رہ جاتا ہے, دین ختم ہو جاتا ہے. اس کا حل کیا کریں؟ میں نے عرض کر دیا آپ کی خدمت میں, تضرع, اللہ کے حضور گڑ گڑائے. یہ پہلا حل. ایک اور حل عرض کروں گا, ایک اور پوائنٹ عرض کروں گا, اور آپ کی خدمت میں اس لیے عرض کروں گا تاکہ انشاءاللہ مجھے یاد رہے, عمل کرنے کی کوشش کرتا رہوں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. اللهم صل علی محمد آل محمد وعجل فرجہ. دوسرا پوائنٹ کیا ہے بھائی؟ دوسرا پوائنٹ بہت سادہ ہے اور وہ یہ ہے کہ جب آپ اللہ کے حضور تضرع کر رہے ہوں، گریہ کر رہے ہوں، آوزاری کر رہے ہوں، اس کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو اہل بیت کے کلمات سے متصل کر دیں، ان کی مستند روایتوں کو دیکھیں. کیوں؟ دین کا ذخیرہ وہاں ہے. قرآن کریم کی آیتوں کو پڑھیں، ان کو اپنی زندگی پر عمل میں لانے کی کوشش کریں، دین کا ذخیرہ یہاں پر ہے. یہ دو کام میں نے اور آپ نے اگر انجام دینا شروع کر دیے، ایک اللہ کے حضور تضرع اور دوسرا دین کا جو اصل ہے ماخذ قرآن اور اہل بیت، ان کے کلمات سے توسل، ان سے جڑنے کی کوشش، تو قرآن کا مطالعہ، روایات کا مطالعہ، اور پھر ایک اگلا قدم بلا کسی عذر بازی کے، بلا کسی عذر بہانے تراشنے کے، ان سب کو ترک کر کے ان پہ عمل کر لینا. کاش میں اور آپ اگر ان دو کاموں کو انجام دے دیں، اور میں آپ کی خدمت میں اس لیے عرض کر رہا ہوں تاکہ مجھے یاد رہے اور اس کے اوپر عمل کروں میں، اگر ہم یہ کام کر لیتے ہیں ہم اس بہت بڑی مصیبت سے بچ سکتے ہیں. کس مصیبت سے؟ جس میں انسان ظاہر میں امام کا ساتھ دیتا ہے اور پس پشت اسی امام کو شہید کر دیتا ہے، اس مصیبت سے بچ سکتے ہیں. البتہ یہ بھی میں آپ کی خدمت میں خطرناک جملہ عرض کرتا چلوں، وہ یہ کہ بھائی یہ جو امام کو شہید کرنا ہے، نعوذ باللہ تعالی، کیا گناہ کبیرہ ہوا، اتنا بڑا گناہ کہ امام کو شہید کر دیا. یہ جو گناہ کبیرہ ہے، یہ جو کچھ لوگوں نے اس زمانے میں بدبختوں نے انجام دیا، ہر گناہ کبیرہ کا کوئی معادل ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی معادل ہوتا ہے. تو آج کے دور میں بھی کچھ کام ایسے ہوں گے نعوذ باللہ تعالی، جن کا اثر اس گناہ کے برابر جائے گا. جس طرح ہمارے پاس روایتوں میں موجود ہے نا کہ جب حضرت جابر بن عبداللہ انصاری بڑھ رہے تھے اور سید الشہداء کے روضے کی طرف جا رہے تھے، اور انہوں نے کہا کہ میں نے اپنے حبیب سے سنا ہے کہ جو اس طرح زیارت کرتا ہوا پہنچا اس کو وہی ثواب ملے گا جو میدان جنگ میں ساتھ دینے والوں کا ثواب تھا. تو جس طرح یہ ثواب میں شرکت کا ایک راستہ ہے نا، کہ آپ نے زیارت کی معرفت کے ساتھ تو آپ کو وہی ثواب ملا. یا لیتنا کننا معاکم، یہ اپنے معرفت کے ساتھ کہا تو آپ کو وہی ثواب ملا جو جنگ میں امام کا ساتھ دینے والوں کو مل رہا تھا. تو عزیزان محترم، دشمنوں کا معاملہ بھی ایسا ہی ہے. کچھ کام ایسے ہوں گے جن کو کرنے کے نتیجے میں نعوذ باللہ تعالیٰ اس مشکل میں مبتلا ہو جائیں گے جس میں وہ دشمن مبتلا ہوئے تھے. تو بس پروردگار سے دعا کرتے ہیں، خدایا ہمیں دین کے راستے پر چلنے کی سعادت نصیب فرما، مولا آٹھویں امام کا واسطہ ہمیں ان کی فکر پر چلنے کی اور ان کے فرزند کی نصرت کی انشاءاللہ سعادت نصیب فرما. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. عزیزان محترم، مولا آٹھویں امام کا تذکرہ ہے، اور جب مولا آٹھویں امام کا تذکرہ ہو تو ان کی مقدس مطہرہ بہن کا تذکرہ کیوں نہ ہو. سلام اللہ علیک یا بنت رسول اللہ. الحمدللہ میں اور آپ اگر مشہد کی زیارت سے مشرف ہوئے ہیں تو یقیناً قم کی زیارت سے بھی مشرف ہوئے. خداوند متعال نے اہل بیت اطہار علیہ السلام کی خواتین کو بھی وہ مقام نصیب فرمایا کہ دنیا میں کسی کو نصیب نہیں کیا. سلسلہ جلیلہ، سلسلہ معظمہ کہ جو بیویوں سے شروع ہوا اللہ کے نبی کے زمانے میں، بی بی خدیجہ سلام اللہ علیہا، اور خاندان مقدس کے اسامی کو عرض کرنے سے پہلے مجھے ایک بہت دفعہ اپنے ذہن کو تیار کرنا ہوتا ہے. بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، اللہم صلی علی محمد وآل محمد. بی بی زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا، اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اور قم کے اندر موجود بنت رسول اللہ بی بی فاطمہ المعصومہ سلام اللہ علیہا، مقدس ہستی ہیں. انہوں نے قربانیاں دی ہیں، انہوں نے خدا متعال کی خاطر اپنا سب کچھ قربان کیا. خدا متعال نے مراکز فیض میں تبدیل کر دیا، برکتوں کا مرکز قرار دے دیا. علامہ طباطبائی جیسے عارف بزرگوار ماہ مبارک رمضان کا روزہ افطار کرتے ہیں بی بی کی زری کی گرد سے. اللہ اکبر، سلام ہو اس مقدس خاندان کے اوپر، سلام ہو بی بی فاطمہ معصومہ سلام اللہ علیہا پر، سلام ہو مولا امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر. اے مولا سلام ہو آپ کی غربت کے اوپر، اے مولا سلام ہو آپ کے زندان کے اوپر. خدا متعال نے عظمتیں نصیب فرمائی ہیں، ہر وقت روضہ مقدس کے اوپر لاکھوں لوگ موجود ہیں، ہزاروں لوگ ہیں جو زری کے اطراف میں موجود ہیں، اور یہ سب ان قربانیوں کے نتیجے میں جو اہل بیت اطہار علیہ السلام نے غربتوں کے اندر دی ہیں. آج کوئی امام کے روضے کو دیکھے، اس شان و شوکت کے ساتھ، اس نورانیت کے ساتھ، اس عظمت کے ساتھ، اور کل ذرا ذہن میں سوچیے گا کہ یہ امام مقدس ایک ایسے زندان میں ہو کہ جہاں کھڑے بھی نہ ہو سکتے ہو. یہ امام حمام ایسی غربت کے عالم کے اندر ہوں. عزیز ہمارے پاس بڑی عجیب روایت ہے، روایت ہے کہ مولا آٹھویں سرکار اپنی ان آخری لمحات کے اندر اپنے فرزند امام جواد کو پکارتے تھے، سلام ہو امام کی غربت کے اوپر، اپنے اہل خانہ سے دور، دشمنوں کے نرغے کے اندر مولا آٹھویں امام. اور سلام ہو اس امام کے اوپر جس کی غربت پہ مولا آٹھویں امام نے بھی گریا کی. اللہ جانتا ہے وہ کیا معاملہ ہے کہ خود آٹھویں امام کا لقب غریب الغربا اور خود غریب الغربا جس امام کی غربت کے اوپر گریا کرے. لا یومک یومک یا ابا عبداللہ، لا یومک یومک یا ابا عبداللہ. بس ایک موقع آیا جب مولا آٹھویں امام کا جنازہ اٹھایا جانے لگا، دشمن چاروں طرف موجود ہے، کوئی امام کا جاننے والا نہیں ہے، چاہنے والا نہیں ہے امام کے روزے کو، ان کے مقدس بدن مطہر کو بلند کرے. عزیزو بس یہ لمحہ اس غربت کا جیسا ہے جو کربلا کے اندر مولا سید الشہداء کی غربت ہے. ایک طرف یہ امام رضا کا غریب الوطن کا لاشا ہے جو دشمنوں کے ہاتھ میں ہے، اور ایک وہ سید الشہداء کا غریب الوطن کا لاشا ہے جو دشمن کی پامالی کی زد میں ہے. پروردگار تجھے واسطہ نبی اولاد نبی کا، مولا آٹھویں امام کی شفاعت کو ہمارے حق میں قبول فرما، ان کی شفاعت ہم سب کو نصیب فرما، بالاخص مرحومین کو اہل بیت اطہار کی شفاعتوں سے سرفراز فرما. پاک پروردگار فتنوں کا زمانہ ہے، بیماریوں کا زمانہ ہے، مولا آٹھویں امام اور ان کی مقدس بہن کا واسطہ پاک پروردگار سب کو اس بیماری سے نجات نصیب فرما، امام کے ظہور مبارک میں تعجیل فرما، ان کی نصرت اور اسرام شہادت نصیب فرما. ماتم حسین.